قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ آج اسی عنوان سے ایک آخری قسط اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ، رسالت واسعہ غالبہ کے عنوان سے قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر اس حقیقت کو واضح فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے تین درس قرآن اسی آیت کریمہ کی وضاحت دیگر اور آیت کریمہ کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ ذکر کرنے کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا گیا، اور اس آیت کریمہ پر آخری درس قرآن انشاءاللہ العزیز ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کی آیات پر آنے والے جمعے میں اپنے حساب سے گفتگو کی جائے گی۔ میں نے جس طرح کے گزشتہ درس قرآن میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ سورۃ الاعراف مکی سورۃ ہونے کے باوجود جس عظمت اور جس شان کے ساتھ اور جس وسعت اور جس کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو اس آیت کریمہ کے اندر عنوان بنایا گیا ہے، وہ قرآن مجید برہان رشید کی دیگر اور مکی اور مدنی آیتوں کے اندر اس کی وضاحت ہمیں نظر نہیں آتی۔ آیت نمبر 157 کے اندر ایک آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 صفات ذکر کرنے کے بعد اب آیت نمبر 158 کے اندر جو گزشتہ درس قرآن میں اس کا کچھ خلاصہ گزرا کہ جس میں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کہ اگر آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، تو آپ کی رسالت کو اللہ رب العالمین نے کس قدر وسعت اور کس قدر اس کے دائرے کو وسیع فرمایا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے اس بات کو فرما دیں کہ اے بندگان خدا، اے وہ لوگ جو اس تختہ زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی عبادت کے مکلف کر دیے گئے ہیں، میں تمہارے سامنے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں اور اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تمام کائنات کے لیے اور تمام ہی مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت کریمہ، قرآن کریم کی یہ نص، قرآن کریم کی یہ آیت اس بات پر اور اس عقیدے کے مکمل دلیل بنتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول ہیں، سارے رسولوں کے لیے رسول ہیں، سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں، اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو کتاب اور جو نصاب اور تعلیم ہدایت کے لیے جو کتاب بھی مرحمت فرمائی، وہ کتاب بھی اللہ رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے مرحمت فرمائی۔ جس طرح کہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 1 کے اندر اس کو ذکر فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے برکت والی ہے وہ ذات جس نے اس فرقان یعنی اس قرآن کو نازل فرمایا اپنے عبد خاص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہرہ پر، اور اس کو بنایا ہے تمام عالمین کے لیے، تمام جہنوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والا۔ یعنی گزشتہ انبیاء کرام جو تشریف لائے وہ اپنے مخصوص قصبوں، علاقوں، محلوں کے لیے آئے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رسالت دے کر بھیجا گیا تو اس رسالت کو تمام کائنات پر عام کیا گیا۔ تو نبی جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت کا پورا ایک نصاب، پوری ایک کتاب، پورا ایک صحیفہ اور دیے ہوئے پیغام کو لے کر اس پیغام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے نبی کو مامور کیا جاتا ہے۔ نبی اپنی اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی طاقت اور وسعت کے ذریعے، اپنی استقامت کے ذریعے جو اللہ کی عطا ہے اس کو، اس کے ذریعے اس زمین کے اوپر باطل کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ایک تو اس کی ذات ہی کو، انبیاء کے وجود ہی کو اللہ رب العالمین اپنی توحید اور ان کی رسالت کی دلیل بناتا ہے، اور ان کی ذات خود، ان کا جسم خود، ان کا وجود خود اللہ رب العالمین کی جانب سے حق کا ایک بہت بڑا معیار ہوتا ہے، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ لکھے ہوئے کلمات، وحی کیے ہوئے کلمات اللہ رب العالمین انہیں صحائف کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں انہیں مرحمت فرماتا ہے۔ تو لہذا جو نبی جس علاقے، جس خطے، جتنے علاقے کی وسعت کے لیے مبعوث ہوا، اتنا ہی نصاب زندگی، اتنا ہی نصاب شریعت، اتنی ہی طرز زندگی اس کو عطا کی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے اور دونوں جہانوں کے لیے جب نبی بنا کر بھیجا، تو پھر آپ کی دارۂ نبوت کو جب اتنا وسیع کیا، تو اس کے پیغام جو آپ کو دیا جا رہا ہے کتاب کی صورت میں، اس کتاب کو بھی دونوں عالم کی تعلیمات پر محیط فرمایا، یعنی آپ کی رسالت کو بھی عام رکھا ہے، اور آپ کی کتاب جو آپ کے سینہ مبارکہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو اتارا ہے اپنی فضل سے، اس کو بھی دیگر کتابیں اور دیگر صحائف اور دیگر مضامین کے اعتبار سے بہت کامل وسعت مرحمت فرمائی۔ یعنی یوں کہا جائے تو بالکل بجا ہے کہ قرآن کے اندر توریت کے مضامین بھی ہے، قرآن کے اندر انجیل کے مضامین بھی ہے، قرآن کے اندر زبور کے مضامین بھی ہے، قرآن کے اندر صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کے مضامین بھی ہے۔ قرآن ان کی تردید نہیں کرتا بلکہ ان کی تائید اور توثیق کرتا ہے، ان کتابوں کی تائید اور ان کتابوں کا مصدقہ اور تصدیق کرنے والا قرآن ہے، اور قرآن وہ بنیادی کتاب اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمائی ہے کہ سابقہ جتنے بھی کتابیں اور آسمانی صحائف اگر آج کسی بھی صورت کے اندر موجود ہیں تو اس کی تحقیق کا اولین معیار قرآن ہے۔ اگر قرآن کے مضامین سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، بالخصوص عقائد کے اندر، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، مر کر اٹھنے سے، بعث بعد الموت، جو بنیادی ایمان کے تین جز ہیں، بنیادی ایمان کے تین جز توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ تمام تر ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اس کی تائید اگر اس کتاب میں اس کے متعلق کچھ موجود ہے، توحید سے متعلق یا رسالت سے متعلق یا قیامت کے دن اٹھنے سے متعلق، تو وہ جو صورتیں آج انجیل میں ہیں، آج توریت میں ہیں، آج زبور میں ہیں، یا آج کسی بھی صحیفے کے اندر ہے، تو وہ اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کریم برہان رشید کی آیات اس کی تصدیق نہ کر دے، کیونکہ قرآن مجید نے اپنے دامن کے اندر ان تمام آیات کو لیے ہوئے ہے۔ تو بس یوں ہی جان لیجئے کہ جہاں پر اللہ نے آپ کی نبوت کو عام فرمایا اور آپ کو ایک مکمل نظام قرآن کی صورت میں مرمت فرمایا، اسی طرح آپ کی شخصیت بھی دیگر انبیاء کی شخصیت کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے تابع ہیں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے تابع ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صرف آج کے انسانوں کے لیے حضور کو رسول نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ صبح کائنات جب سے روشن ہوئی ہے تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک آخری بندہ بھی جو پیدا ہوگا، ان تمام کے اوپر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رسالت کا سایہ موجود ہے۔ میں نے اس طرح کے گزشتہ درس قرآن میں چند عبارات علماء اسلام کی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ قرآن میں جو یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام کائنات کے رسول بنا کر بھیجا، تو یہ ذمہ داری آپ کو کب سے دی گئی، کب سے آپ کو تمام کائنات کے رسول بنایا گیا؟ جب 50 سال کی عمر میں یہ آیت آپ کے سینے پر اتری، کیا اس کے بعد سے آپ تمام عالم کے رسول ہوئے؟ تو اس پر امت کا مکمل اجماع ہے کہ یہ مراد نہیں، آیت تو بعد میں نازل ہوئی ہے اور اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریفہ 50 سال تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے کائنات بنائی گئی ہے اس وقت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول اعظم بنایا ہے۔ بلکہ اس کو سمجھانے کے اس انداز میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ زمین، کائنات اور اللہ کے بندے جس تختے پر آباد ہیں وہ درس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رسالت کہ وہ وسعت والی زمین ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کو بازو رسالت مصطفیٰ نے گھیرا ہوا ہے, اور اس بازو رسالت مصطفیٰ کے درمیان جو چیزیں آباد کی گئی ہیں وہ کائنات ہے. کوئی نبی اس سے باہر نہیں ہے, کوئی انسان ان سے باہر نہیں ہے. اس لیے مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ تمام انبیاء آئے, انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اپنا کلمہ عطا فرمایا, لیکن جب انہوں نے خود کلمہ پڑھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. یعنی جب انہوں نے کلمہ اپنی امت کو پڑھایا تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تو ضرور کہا, موسیٰ کلیم اللہ تو کہلوا دیا, عیسیٰ روح اللہ تو کہلوایا, لیکن جب اپنی ذات سے بات آئی تو ان کی زبان پر کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تاکہ وہ نصاب اس بات سے مکمل ہو جائے کہ یہ حضرات ان پر اعتماد کرنے والے ہیں, ان کے ذریعے دین کو جاننے والے ہیں, ان کے تابع ہیں, اور یہ تمام رسول جو ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کو تابع بنایا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات پر وسعت مرحمت فرمائی ہے. اسی حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں نے جس طرح کے صحیح بخاری شریف سے عرض کی تھی کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ پانچ چیزیں مجھے وہ دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی, اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اشاع فرمائی ہے واضح طور پر صحیح بخاری میں ہے کہ ہر نبی کسی ایک مخصوص علاقے مخصوص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا, اور اللہ رب العالمین نے مجھے کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے. ایک بات امام رازی نے اس بات کو بھی لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے سورۃ صاد کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی, اور ملکہ سبا بلقیس کی حکومت اور اس کی طاقت کو زیر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بادشاہی عطا فرمائی تھی, اور قرآن مجید برہان رشید ذکر کرتا ہے کہ فسخرنا لہ ریح, اے سلیمان ہم نے ہوا کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے, تجری بھی امر ہی, اب جہاں تو حکم دے گا ہوا وہاں اڑے گی, جہاں تو بولے گا ہوا وہاں پر چلے گی. اور یہاں پر مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین ان کے دارۂ نبوت کے اندر ان کی مرضی اور ارادے کا اختیار مرحمت فرماتا ہے, اور یہاں پر تمام مفسرین نے لکھا کہ واقعی میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بادشاہی مرحمت فرمائی تھی, مکمل اختیار اور ملکیت مرحمت فرمائی تھی. جس پر مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خزانچی بنایا تھا کہ یہ ہوا مشرق میں اتنے ٹائم چلتی ہے, مغرب میں اتنی ٹائم چلتی ہے, شمال میں اتنی دفعہ چلتی ہے, جنوب میں اتنی دفعہ چلتی ہے, تو تم اگر ہماری ہواؤں کو حکم دو گے جہاں چلے تو سلیمان پھر تمہیں ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے مشرق میں کتنی دفعہ چلائی ہے, شمال میں کتنی دفعہ چلائی ہے. اس بات کو تمام علماء نے رد کیا اور تمام مفسرین نے رد کیا, فرمایا ایسا نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو ہواؤں پر خزانچی نہیں بنایا تھا, خازن نہیں بنایا تھا, بلکہ مالک بنا دیا تھا کہ اب آپ کی مرضی ہوگی کہ جہاں پر آپ چلائیں گے اللہ رب العالمین آپ سے اس بات پر سوال نہیں کرے گا. اور یقیناً یہ بات حق ہے کہ انبیاء کرام اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے, اور قرآن مجید برہان رشید نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ تجری بھی امر ہی, یہ ہی کی جو ضمیر غائب ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی, آپ کی ملکیت اور انبیاء کی اختیار و چاہت اور ان کا رتبہ اور درجہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے. انبیاء بے سروپا یا معاذ اللہ وہ بالکل عاجز اور ناکارہ نہیں ہوا کرتے. اللہ رب العالمین جب ہر آدمی کو اختیار عطا فرماتا ہے تو یقیناً جنہیں اللہ رب العالمین اپنی توحید کے پیغام کے لیے مبعوث فرماتا ہے انہیں بھی اپنے فضل سے اللہ رب العالمین ان کے دائرۂ ارادے اور چاہت کے اندر اختیار مرحمت فرماتا ہے. جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہواؤں کا یہ حکم مرحمت فرمایا, اسی کے ضمن میں حضرت امام رازی نے فرمایا کہ یہ بھی حضور ہی کی سلطنت کا مظہر تھا, یعنی اصلا یہ بھی حضور ہی کی حکومت تھی. اور انہوں نے کئی حوالوں سے حضرت امام رازی نے نقل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پر ایک انگوشت تھی, ایک انگوٹھی تھی, انگوشتری تھی, اور اس انگوٹھی کے اوپر جس پر تمام بادشاہی کا دار و مدار تھا اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ منقش تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور احادیث میں بڑا تفصیل سے واقعہ ہے کہ وہ انگوٹھی اور وہ انگوٹھی جو تھے وہ کنویں کے اندر گر گئی, تو وہ تمام واقعہ موجود ہے. اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمائی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے اختیار اور آپ کی نبوت کی تربیت کے لیے دیا گیا ہے. یعنی عالم ارواح میں بھی جب یہ انبیاء تھے تو خدا نے ان سے یہی وعدہ لیا تھا کہ جب ہمارے نبی محمد عربی تمہارے درمیان آ جائیں, اے موسیٰ تمہارے دور میں آ جائیں, اے عیسیٰ تمہارے دور میں آ جائیں, اے ابراہیم تمہارے دور میں آ جائیں, تو پھر تمہارا کام بس, اب تم سارے کام چھوڑ کر اس پر ایمان لاؤ گے. تو یہ عالم ارواح میں بھی اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ گویا کہ ارادہ اور یہ وعدہ ان سے لیا ہے. اور جب انبیاء کرام دنیا میں آ گئے تو اس وقت بھی انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا. جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت بپا ہو جائے گی, تو اس وقت بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے نبی پاک ہی کے پاس آئیں گے. تو یہ تینوں زمانے ہمارے سامنے وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عالم کے اندر جس کو اپنا محبوب خاص اور اپنی جناب سے جس کو سب سے پہلے قرب خاص مرحمت فرمایا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور یہ مرتبہ مرحمت فرمایا. ایک بات اس میں ایک بات مزید عرض کر دوں کہ رسالت جو ہے, رسالت جس بات کے ساتھ متحقق ہے, وہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ رسول بغیر معجزے کے نہیں ہوتا. رسول جو ہے وہ بغیر معجزے کے نہیں ہوتا, اور اس پر جمہور اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جب رسول رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنی نبوت پر دلیل ضرور دیتا ہے. اور جمہور اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ نبوت پر معجزہ شرط ہے, معجزے کے بغیر نبوت نہیں ہو سکتی. تو اور یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دیا گیا کہ جہاں پر نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے وہاں پر اس بات کی وضاحت مفسرین اور اجلہ علم کلام کے ماہرین نے کر دی ہے کہ جتنا دائرہ کار نبوت کا ہوگا, جتنا مضبوط دائرہ ہوگا اتنے مضبوط معجزہ ہوگا. حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کے دائرے کے مطابق اور اپنے دور کے حالات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود سے معجزے کا اظہار فرمایا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مبعوث کر دیا گیا تو جب آپ کی نبوت سب سے کامل, سب سے مضبوط, سب سے وسیع اور سب سے زیادہ مضبوط تھی تو اس اعتبار سے آپ کا معجزہ بھی سب سے زیادہ بھاری ہے, آپ کا معجزہ بھی سب سے زیادہ کامل ہے. اور اس کو حضرت امام رازی نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات پر دو معجزے سب سے بڑی دلیل ہے, اور وہ معجزے جو آپ کی نبوت کے شائع نشان ہیں, اور آپ کی نبوت وہ ہے جس نے اپنے دامن میں سارے نبیوں کی نبوت کو لیا ہوا ہے. تو وہ معجزہ کتنا اعلیٰ ہوگا کہ جو آپ کی نبوت پر معجزہ بنے گا, اس لیے کہ دیگر انبیاء کی نبوت پر آپ کی نبوت دلیل بنتی ہے, تو آپ کی نبوت پر جو دلیل بنے گا وہ کتنا بڑا معجزہ ہوگا. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ ایک تو آپ کا وجود خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے سراپا کو اور آپ کی مقدس شخصیت کو اتنا عظیم اور اتنا مبارک بنایا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی مبارک چیز کوئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ علامہ قاضی عیاض علیہ رحمہ جو صاحب شفا ہے, ہر مکاتب فکر کے لوگ ان کے پر اعتماد کرتے ہیں, ان کی تحقیق کو مانتے ہیں, انہوں نے شفا کے اندر اس بات پر اجماع لکھا ہے کہ حضور کا صرف وجود مسعود, روح پاک تو بہت عالی ہے, صرف وجود مسعود وہ اتنا عالی ہے کہ وہ اجماع نقل کرتے ہیں امت کا کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور آپ نے مثال فرمایا اور مدینہ منورہ میں جس تربت مقدسہ کے اندر آپ جلوگر ہیں, تو وہ زمین جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد پاک رکھا گیا وہ پہلے معتبر نہ تھی, پہلے معزز نہ تھی, لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد پاک اس زمین کے ساتھ مس ہو گیا تو تمام علماء نے اس بات پر اجماع نکلا ہے کہ وہ زمین پھر کعبہ اور عرش سے بھی افضل ہو گئی ہے. کیونکہ عرش بھی خدا کی مخلوق ہے اور کعبہ بھی خدا کی مخلوق ہے, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے معزز اور سب سے محترم بنایا ہے. یہ کوئی اگر کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا تو اس کی جہالت دلیل نہیں بن سکتی, جبکہ قاضیات و امت کے اجلہ علماء اور وہ اجلہ علماء کہ جن کے ہاتھوں پر امت کی تعلیم کی باگڈور ہے, انہوں نے بالاتفاق اس بات کو مجمع علیہ اور اجماع کے ساتھ نقل کیا کہ حضور کا جسد پاک, آپ کا جسم مبارک جس زمین سے لگ رہا ہے, آپ کے جسم سے لگنے کی وجہ سے وہ زمین عرش و کعبہ لوح سے بھی افضل ہو گئی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ جس جسد پاک کی خصوصیت یہ ہو کہ جو زمین سے لگ جائے تو وہ زمین ہر شے سے اعلیٰ ہو جائے تو وہ خود وجود کتنا اعلیٰ ہوگا. تو فرمایا اس لیے حضور کے وجود پاک کو اللہ رب العالمین نے وہ مبارک اور برکت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کی اتنی بڑی نبوت اور اتنی وسیع نبوت جو کامل طور پر اللہ کی توحید پر مکمل دلیل ہے, رب کریم جس کی تخلیق کے بعد فخر فرماتا ہے, جس شاہکار کا ذکر کرنے پر قدرت کثرت کرتی ہے, تو اس نبوت پر سب سے بڑی دلیل حضور کا اپنا وجود ہے. اور اسی کو مفسرین نے لکھا کہ اگر حضور پر قرآن نہ بھی اترتا تو حضور اللہ کی جانب سے چلتے پھرتے قرآن ہے. تو کہا کہ حضور پر اگر قرآن نہ بھی اترتا, حضرت امام رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں, تو حضور نے جو 40 سال زندگی گزاری تھی مکہ مکرمہ میں, وہ آپ کی 40 سارا سیرت خود آپ کی نبوت کو واضح کر دیتی، اس لیے کہ ابھی قرآن اترا نہیں تھا کہ لوگ آپ کو امین بھی کہتے تھے اور صادق بھی کہتے تھے، تو آپ کی نبوت تو ثابت ہو چکی تھی، لیکن قرآن کا آپ کے قلب منیر کو اترنا یہ آپ کی فضیلت میں ایک اور اضافہ تھا، اور یہ نور لنا نور ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر فضیلتوں کے ساتھ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مطہرہ پر اپنے اس کلام مجید برہان رشید کو بھی نازل فرمایا. اور رسالت کے بارے میں ایک آخری جز یہاں پر عرض کر دوں تاکہ یہ آج کا درس قرآن یہاں پر مکمل ہو جائے اور آنے والے آیت کی وہاں پر تکمیل ہو جائے، کہ رسالت کے ساتھ نبی کی گواہی بھی متعلق ہے. رسول اس لیے بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر جائے اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور دین کی بات بتائے، لوگوں نے آگے سے کیا رسپانس دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تمام قوموں کو کھڑا کیا جائے گا تو ہر قوم اپنے نبی کے قریب کھڑی ہوگی، اور ہر نبی اپنی قوم سے متعلق اللہ کے دربار میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوگا. حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی امت کو تیری توحید کے بارے میں بتایا، تیری نعمتوں کے بارے میں بتایا، ہر نبی یہی کہے گا، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا، اس بات پر توجہ نہیں دی اور شرک کا ارتکاب کیا، تو وہ براہ راست امت جو ہے وہ ان نبیوں سے الجھ جائے گی اور الجھے گی اور کہے گی کہ نہیں نہیں یا اللہ، اگر ہمارے پاس کوئی حق کہنے والا آتا تو کیا ہم اتنی بڑی بادشاہی تیری ہے جس کا آج ہم قیامت کے دن دیکھ رہے ہیں، تو ہم تیری توحید کا، تیرے وجود کا انکار کرتے، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. اللہ رب العالمین عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن مقام مصطفیٰ کو ظاہر کرنا ہے اور حضور کی رسالت کو واضح کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین اس امت کے سوال پر انہی نبیوں سے پوچھے گا کہ دلیل پیش کرو کہ اگر تم نے ان کو حق بتایا تھا، حالانکہ اللہ کا کلام خود دلیل ہے، وہ وحی جو کی گئی وہ خود دلیل ہے، لیکن مقام مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے ان انبیاء سے جب کہا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے ان کے سامنے حق پیش کیا اور انہوں نے تمہیں قتل بھی کیا، تمہاری نعمتوں کو کفران بھی کیا، تو اس وقت سارے انبیاء یہ کہیں گے کہ امت مصطفیٰ ہماری تبلیغ کی دلیل ہے. ہم مومن ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، تو غیب کا یہ نظریہ ہے تو اس کو عقل سے نہیں، انہی روایات کے تناظر کے اندر سوچنا ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ ہے. جو امت مصطفیٰ کو لا کر کھڑا کیا جائے گا تو حضور کی ساری امت اس بات کو کہے گی کہ یا اللہ حضرت موسیٰ سچے ہیں، حضرت عیسیٰ سچے ہیں، حضرت ابراہیم سچے ہیں، یہ قوم جھوٹ بول رہی ہے اور یہ غلط بیانی کر رہی ہے. تو وہ قوم نبی پاک کی امت پر جراح کرتے ہوئے کہے گی کہ تم تو ہمارے دور میں نہیں تھے، تو تم اس بات کو کیسے ذکر کرتے ہو؟ تو اب آپ دیکھیں سارے نبیوں کی رسالت کی دلیل حضور کی امت بنی ہے، اور جب حضور کی امت پر انہوں نے شک کیا تو حضور کی امت کہتی ہے کہ ہماری دلیل نبی پاک کا مشاہدہ ہے، ہماری دلیل نبی پاک کی رسالت ہے کہ ہم کسی چیز کو آنکھ سے دیکھیں وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن زبان مصطفیٰ سے جو چیز صادر ہو جائے وہ غلط نہیں ہو سکتی. تو قرآن نے بھی سورہ بقرہ میں یہ ذکر کیا کہ محبوب ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ہم ان پر کسی نہ کسی گواہ کو لے کر آئیں گے، اور ان تمام کی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے ان تمام پر تنہا امینہ کے لال آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سب سے وسیع ہے، سب سے عریض ہے، اور آپ کی دامن رسالت کے اندر ابراہیم پناہ لیتے ہیں. اور اسی لیے مسلم شریف میں آیا حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، ہر شخص جنت میں جانے کے لیے میرے پاس آئے گا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو بھی میرے پاس آنا پڑے گا. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ جس کا ذکر قرآن و سنت کے اندر کیا گیا، قلب و جگر کے ساتھ اس کا اعتراف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان رکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، یہی فضل اللہ رب العالمین قیامت تک ہماری اولادوں پر جاری و ساری فرمائے. تمام مسلمانوں کے اللہ رب العالمین عقائد اور ایمان کی حفاظت